بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ, اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے, اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے. نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں, اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. سامعین, پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے مجید خاموشی. سامعین, ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس, اور رات کی نشریات اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں, اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام نور ایمان۔ پروگرام نور ایمان کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا۔ اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبریں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ آپریشن وعدہ صادق کے بعد ایران کی فوج کے سربراہ کا امریکہ کو سخت انتباہ۔ ایران کے میزائلی اور ڈرون حملے کی کامیابی اور سینی حکومت کے فوجی ہوائی اڈوں کے نقصانات کا سینیوں کی جانب سے اعتراف۔ اور سلامتی کونسل میں بھی غاصب اسرائیل کی سفارتی شکست۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے امریکی حکمرانوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ صہیونی حکومت کی حمایت میں مداخلت پسندانہ اقدام کریں گے تو ایران کی مسلح افواج ان کے تمام اڈوں اور مفادات کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ایران کی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالرحیم موسوی نے دمشق میں ایران کے سفارت خانے کے قونصلر سیکشن پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے کے جواب میں اسرائیل کے خلاف ایران کے ڈرون اور میزائل حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی مسلح افواج نے صہیونی حکومت کو سزا دے دی ہے۔ انہوں نے غاصب اور ناجائز جارح صہیونی حکومت کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے دوبارہ کسی غلطی کا ارتکاب کیا تو اس مرتبہ اسے کہیں زیادہ سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے امریکی حکام کو بھی خبردار کیا اور کہا کہ اگر امریکہ صہیونی حکومت کی حمایت میں آگے آئے گا اور مداخلت کرے گا تو اس کے جتنے بھی فوجی اڈے اور مفادات ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، خاص طور پر جس جگہ سے ایران کے خلاف اقدام ہوگا اس جگہ پر ایران کی مسلح افواج اپنی کارروائی کرے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدام کے جواب میں ہمارے ملک کی مسلح افواج کی کامیاب بھرپور اور تاریخی کارروائی میں سیاسی، سفارتی اور عسکری شعبوں میں پائی جانے والی ہم آہنگی انتہائی شاندار اور بے مثال تھی۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کابینہ کے اجلاس میں شام میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلر سیکشن پر صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدام کے جواب میں ایران کی مسلح افواج کی کامیاب تاریخی اور بھرپور کارروائی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی کو انجام دینے میں ملک کے سیاسی، سفارتی اور عسکری شعبوں میں پائی جانے والی ہم آہنگی اور نہایت باریکی سے انجام پانے والا کامیاب آپریشن قابل فخر ہے اور اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج شہدا کے پاکیزہ خون کی برکت اور مسلح افواج کی جد و جہد اور جان فشانی نیز رہبر انقلاب اسلامی کی مدبرانہ قیادت و ہدایات سے اسلامی جمہوریہ ایران طاقت و عظمت کے عروج پر ہے اور ایران کے اس قابل فخر اقدام سے جارے دشمن کو سزا دینے کا وعدہ پورا ہونے کے ساتھ ہی دنیا بھر کے مظلوموں اور مسلم امہ اور مظلوم فلسطینی عوام کے دکھے دلوں کو بھی سکون پہنچا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے پاس جائز دفاع کے حق کے تحت سینی حکومت کو سزا دینے اور اس پر جوابی حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی اور سیکورٹی امور کے سربراہ جوزف بورل سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے سینی حکومت کی جارحیتوں کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے فوجی آپریشن کے سلسلے میں کہا کہ دمشق میں ہمارے سفارتی مرکز پر سینی حکومت کا فوجی حملہ ویانا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی اور ریڈ لائن کو پار کرنا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام کی مذمت کرنے میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی جانب سے ایک بیان بھی جاری نہ کرنے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس اپنے جائز دفاع کے تحت سینی حکومت کو سزا دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے فوجی اقدام اور جوابی حملے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپریشن ختم ہونے کے بعد یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی نگاہ میں اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر سینی حکومت نے پھر کوئی کارروائی کی تو اسلامی جمہوریہ ایران کا اقدام فوری، وسیع اور پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ غاصب سینی حکومت کے فوجی اڈوں پر ایران کے تاریخی اور وسیع حملے کے گزر جانے کے بعد غاصب اسرائیل نے اپنے فوجی اڈوں کے نقصانات کا اعتراف کیا ہے۔ دوسری جانب ایک امریکی فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی اڈوں پر ایران کے متعدد میزائل لگے ہیں جن سے اسرائیلی فوجی تنصیبات کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ غاصب سینی حکومت نے نواتیم فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فوجی اڈے اور یہاں کھڑے طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایک اور ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ وہی دونوں فوجی اڈے ہیں جہاں سے دمشق میں ایرانی سفارتی مرکز پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس درمیان ایک سینئر امریکی فوجی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای بی سی ٹی وی چینل کو بتایا کہ متعدد ایرانی میزائل اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو عبور کر کے دو اسرائیلی فوجی اڈوں پر گرے ہیں اور ان فوجی اڈوں کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ اس امریکی فوجی عہدیدار نے بتایا کہ پانچ بیلسٹک میزائل اسرائیل کی نواتیم ایئر بیس پر لگے، جس کے نتیجے میں اس فوجی اڈے پر کھڑے اسرائیلی جنگی طیارے تباہ ہو گئے۔ سینئر امریکی عہدیدار کے بقول متعدد بیلسٹک میزائل نقب ایئر بیس پر لگے ہیں، لیکن ابھی اس سے ہونے والے نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے پیچیدہ جوابی حملے اور پیش رفتہ ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ دمشق میں ایرانی سفارتی مرکز پر سینی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ایران نے سنیچر کی رات نصف شب کے بعد اسرائیل پر سینکڑوں ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کے جوابی حملے میں جو ہتھیار استعمال ہوئے وہ ان سے بہت زیادہ پیچیدہ تھے جو غزہ کی جنگ میں چھ مہینے کے دوران حماس اور اس کے اتحادیوں نے اس کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران نے گزشتہ چند اشروں میں اپنی دفاعی طاقت بڑھانے میں دو مار میزائلوں، ڈرون طیاروں اور ایئر ڈیفنس سسٹم پر اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے۔ اس وقت اس کے پاس مشرق وسطی میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون طیاروں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے اور وہ عالمی سطح پر اسلحہ برآمد کرنے والے اہم ملک میں تبدیل ہو رہا ہے۔ سینی حکومت کی کابینہ کے ایک وزیر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل حماس، حزب اللہ اور ایران کے مقابلے میں شکست کھا چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر تعلیم میکی زوہار نے ایران کے جوابی حملے کو انتہائی طاقتور قرار دیا اور کہا کہ حزب اللہ سے بھی ہم شکست کھا چکے ہیں جو مسلسل ہم پر حملے کر رہی ہے۔ نتیجے میں شمالی علاقے کے باشندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر فرار کر رہے ہیں۔ ایران کے جوابی حملے میں ہونے والے نقصانات کا سینیوں کا اعتراف ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل کے ٹیلی ویژن چینل 14 نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کے حملے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ فلسطین کی استقامتی تحریک کی کمیٹیوں نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر سیکشن پر نسل کش اسرائیلی حکومت کے حملے کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے طاقتور میزائل اور ڈرون حملے کی مبارکباد پیش کی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی کمیٹیوں نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ دمشق میں صہیونیوں کے جرائم پر ایران کا رد عمل نئی حقیقت اور شاندار تاریخی لمحات کی علامت ہے کہ جس کا سرچشمہ طوفان الاقصی آپریشن تھا۔ فلسطین کی استقامتی تحریکوں کی کمیٹیوں نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ الاقصی طوفان آپریشن ملت اسلامیہ کی تاریخ کا ایک اہم موڑ اور صہیونی امریکی تسلط سے اسلامی اقوام کی آزادی کی نوید ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے ڈرون اور میزائل حملے کے بارے میں کہا ہے کہ ایران نے دنیا کی تمام اقوام کے سامنے اسرائیل کو سزا دی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری یاسر الحوری نے ایرنا کے نامہ نگار کے ساتھ بات چیت میں کہا ہے کہ ایران کے پاس اس آپریشن نے علاقے میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے صہیونی حکومت کو سزا دینے کے اپنے وعدے پر عمل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ صہیونی حکومت اندر سے کھوکھلی ہے اور امریکہ کی حمایت نہ ہو تو چند روز میں ختم ہو جائے۔ اقوام متحدہ کے میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے دیا گیا جواب انتہائی مناسب اور ضروری تھا۔ اس درمیان سلامتی کونسل کا اجلاس ایران کے سلسلے میں کوئی بیان جاری کیے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ یوں سفارتی میدان میں بھی صہیونی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مغربی ایشیا کی صورتحال کے بارے میں منعقدہ اجلاس میں ایران کے نمائندے نے سلامتی کونسل کے ان اراکین کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے شام میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارتی مرکز پر صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت کی تھی اور جارح اسرائیل کے اس وحشیانہ حملے کے خلاف ایران کے جوابی حملے کو قانونی اور جائز قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے جوابی کارروائی میں صرف فوجی اہداف کو ٹھیک نشانہ بنایا تاکہ کشیدگی میں اضافے کے امکان کو کم کیا جا سکے اور عام شہریوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ ایرانی مندوب نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل کے خلاف کاروائیاں اپنے دفاع کے فطری اور قانونی حق کے مطابق انجام دی ہیں کہ جس کا ذکر اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت کیا گیا ہے اور اسے بین الاقوامی قانون نے بھی تسلیم کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ناجائز اور غاصب اسرائیلی ریاست پر ایران کے ڈرون اور میزائلی حملے کو بے مثال قرار دیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے تمام تر خطرات اور دباؤ کے باوجود اپنے فطری اور قانونی حق کا استعمال کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کے آپریشن وعدہ صادق کی کامیابی پر کراچی کے شہریوں نے بھی سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق جشن آغاز فیت البت المقدس میں کراچی کے شہریوں نے صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے کامیاب جوابی حملے کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ مجلس بیعت مسلمین کے زیر اہتمام اس جشن کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں بڑی تعداد میں کراچی کے شہریوں نے حصہ لیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا، کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی از پے شوق آنکھ بھر دیکھا، از پے کیا بتائیں، دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا، جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا، تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا، تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا، ہوش سے بے خبر مگر دیکھا، ہوش سے بے خبر مگر دیکھا، کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا، بارش نور تھی جدھر دیکھا، کیا بتائیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، دین اسلام سے وابستہ ہونے والوں کی فہرست طولانی ہے، انہیں میں سے ایک محترمہ ڈیانا ہے۔ مشرقی یورپ کا ایک ملک رومانیا ہے جو تقریباً 3 عشرے پہلے کمیونسٹ حکومت کے وجود کی بنا پر لوگ اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس ظالم نظام کے ختم ہو جانے کے بعد وہاں کے لوگ اپنے عقائد دینی کا اظہار کرنے میں آزاد ہو گئے۔ رومانیا میں رہنے والے اکثر لوگ عیسائی آرتھوڈاکس ہیں اور زیادہ تر مشرقی یورپ اور روس میں رائج ہے، اور یہ کیتھولک پروٹسٹنٹ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس درمیان اس ملک کے یورپی مسلمان اگرچہ بہت ہی اقلیت میں ہیں، لیکن اسلام کی طرف ان کی رغبت اس قارے کے دوسرے ملکوں کی روز بروز اضافے کی سمت بڑھ رہی ہے۔ محترمہ ڈیانا بھی انہی 9 مسلم خواتین میں سے ایک ہیں۔ اگرچہ شروع شروع میں وہ ہر دین سے نفرت کرتی تھی، لیکن اس وقت وہ دین مبین اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد ہر وقت دین اسلام کی طرف ہدایت و رہنمائی کی وجہ سے خداوند عالم کا شکر و سپاس ادا کر رہی ہیں۔ البتہ وہ ابتدا میں اپنے ملک کے دوسرے لوگوں کی طرح عیسائی آرتھوڈکس کی پیروی کرتی تھی، اور بچپن ہی سے اپنے ماں باپ کی طرح بہت ہی مذہبی تھی اور گرجا گھر جایا کرتی تھی۔ لیکن محترمہ ڈیانا جوانی کے دور میں اپنے مذہب پر ہونے والے بے شمار اعتراضات اور اسی طرح رومانیا میں بے دینی پھیلنے کی وجہ سے ایک نئے راستے کا انتخاب کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں جب 16 یا 17 برس کی ہوئی تو اپنے والدین سے کہا میں اب اپنے مذہب سے دور ہو رہی ہوں اور اب گرجا گھر بھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے خدا پر اعتماد تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ میری مدد نہیں کر رہا ہے، اسی لیے ہم نے دعا کرنے سے بھی گریز کیا اور صرف دنیاوی لذتوں کے حصول اور لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے زندگی بسر کر رہی تھی۔ سامعین، اس جوان رومانیائی خاتون نے جب خدا و دین کو چھوڑ دیا تو ان کے حالات بہت خراب ہو گئے اور ان کی زندگی میں بہت بڑا خلا واقع ہو گیا۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، اس دور میں واقعا میں مذہبی انسان نہیں تھی بلکہ بہت ہی افسردہ رہتی تھی اور خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، بلکہ اپنی زندگی سے بالکل متنفر ہو گئی تھی۔ ہمیشہ سگریٹ پیا کرتی تھی، اسی طرح بہت زیادہ شراب نوشی کیا کرتی تھی، بہت برے کاموں کو انجام دیتی تھی، صرف یہ چاہتی تھی کہ مجھ میں یہ حواس پیدا نہ ہو کہ میری زندگی میں کوئی جگہ خالی ہے۔ اگر اس وقت مجھ سے کوئی کہتا کہ میں مذہبی بن جاؤں تو میں کہتی تھی کہ یقیناً یہ پاگل ہے۔ ایسی تاریک فضا اور ماحول میں ڈیانا کے ضمیر میں امید کی کرن روشن ہو جاتی ہے۔ وہ ترکی زبان سیکھتے وقت اپنے ایک استاد کی زبانی اسلام کے بارے میں کچھ مطالب سنتی ہیں تو اس دین کے متعلق، کہ جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس دین الہی کے شناخت و معرفت کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ ہونے کے لیے تحقیق شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اس وقت کے حالات کے بارے میں کہتی ہیں، کلاس ختم ہونے کے بعد میں گھر واپس آئی اور اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دی۔ دین سے متنفر تھی لیکن جب ہم نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ جتنا جلدی ممکن ہو اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کروں، میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایام میری زندگی کے بہترین ایام ہیں۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا اور ابتدا میں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں بہت معیاری تبدیلی آنے والی ہے، لیکن ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان ہوں گی یا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھنے گئی۔ گویا محترمہ ڈیانا اسلام کی پہلی آسمانی آواز سننے کی منتظر تھی تاکہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کو درک کرنے کے بعد اپنے خالی دل میں معنویت اور خدا کو اپنے دل میں بسائیں۔ سامعین محترمہ ڈیانا نے اگرچہ دین اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات مکمل نہیں کی تھی لیکن بہت ہی جلد یہ سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی گمشدہ چیز اسلام ہے۔ وہ کہتی ہیں، اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام خداوند عالم کی جانب سے ایک حقیقی دین کی شکل میں نازل ہوا ہے اور جب میں نے اسلام کو حاصل کیا تو میں سمجھ گئی کہ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر، اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کر لیا ہے اور پروردگار عالم نے میری زندگی کو نجات عطا کر دیا ہے۔ الحمدللہ اس کے دو ہفتے کے بعد میں نے کلمہ شہادتین پڑھا۔ ابھی مجھے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی نہیں تھی لیکن میں جانتی تھی کہ میرے دین کی نجات میرا اسلام ہے۔ البتہ محترمہ ڈیانا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی معلومات اور اسلامی تعلیمات اور احکام اسلامی میں اضافے کے لیے مطالعے کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں تاکہ اپنے نئے دین کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ اسلام کی ایک جاذبیت کو سادگی قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں، چونکہ اسلام ایک واضح اور روشن دین ہے، یہ پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں صرف ایک خدا کی عبادت کرتی ہوں اور اس کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں اور تمام چیزیں مرتب و منظم ہیں۔ لیکن اس نو مسلم خاتون نے اس راہ میں اپنے گھر والوں خصوصاً اپنی ماں سے بہت ہی مخالفت مول لی۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، شروع میں ہمارے گھر والے خاص کر میری والدہ نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا اور میرے کام سے متنفر ہوئیں اور بہت ہی خوف محسوس کرنے لگی کہ آخر ہمارے ملک میں اسلام دہشت گردی کے برابر تھا، صرف یہی اور بس۔ ڈیانا کے بہت سے دوست خصوصاً اس کے یونیورسٹی کے ہم کلاسیوں نے بھی اس سے بات چیت کرنا بند کر دیا تھا اور اسے نفسیاتی بیمار تصور کرنے لگے کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی نورانیت اور خوبصورتی کو نہیں دیکھا تھا اور مغربی ذرائع ابلاغ کے مسموم پروپیگنڈوں کی وجہ سے اسے دہشت گردانہ اور بدترین دین کے عنوان سے پہچانتے تھے۔ لیکن ڈیانا کے جنہوں نے اسلام میں ہی چین و سکون حاصل کیا تھا، اپنے منطقی اور عقلانی عقائد کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سعی و کوشش کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اس کام کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے مدد لی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد محترمہ ڈیانا مزید فرماتی ہیں، یہ آیت ایمان کا خلاصہ ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی واقعات و حادثات رونما ہوں، اس پر صرف صبر کریں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں، اور اگر خداوند عالم سے گفتگو اور راز و نیاز کریں گے تو تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ سامعین، رومانیا کی اس نو مسلم خاتون کے لیے دوسرے نو مسلم افراد کی طرح شروع شروع میں اسلام کے بعض احکام پر عمل کرنا بہت ہی سخت تھا، لیکن بہت ہی جلد اس مشکل سے نجات حاصل کر لیتی ہیں اور ان تعلیمات الہی پر عمل کرنے کی شیرنی و لذت کو محسوس کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نماز پڑھنے کے بارے میں کہتی ہیں، جب میں نے پہلی مرتبہ نماز پڑھا تو مجھے بہت سخت لگا، مجھے تو عربی زبان بھی نہیں آتی تھی، لہٰذا میں اسلامی دستور العمل کے مطابق تمام امور انجام دیتی تھی، لیکن غربت کا احساس نہیں کرتی تھی۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا، وہ اتنا ہی آسانی کے ساتھ خداوند عالم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا۔ شروع شروع میں مجھے بہت سختی محسوس ہوتی تھی، لیکن اس وقت میں یونیورسٹی یا اپنے آفس میں نہایت ہی سکون کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ ہم نے اب بہت سی نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے، اور صرف واجبی نمازیں ہی نہیں پڑھتی بلکہ بہت سی مستحبی نمازیں بھی پڑھتی ہوں۔ البتہ بارگاہ خداوندی میں نماز کی ادائیگی بہت ہی لذت بخش اور خوشایند ہے۔ بعض نو مسلم خواتین بہت ہی عرصے کے بعد پردہ کرنا شروع کرتی ہیں اور معاشرے میں اسلامی پردہ کرنے کی شہامت پیدا کرتی ہیں، لیکن محترمہ ڈیانا کہتی ہیں، جس وقت سے میں اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئی ہوں اسی وقت سے پردہ کرنے لگی، جس نے ہماری بری خصلتوں کو دور کرنے میں بہت زیادہ مدد کیا۔ میرے پردے نے میرے تشخص کو یاد دلایا، اور چونکہ میں خداوند عالم کی موتی و فرما بردار ہوں، خود کو بہت عمدہ اور خوبصورت محسوس کرتی ہوں۔ وہ مزید کہتی ہیں، پردہ عورتوں کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھتا ہے اور اس بات کا باعث بنتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی انسانی شخصیت کا مشاہدہ کریں، نہ کہ باطنی شخصیت کا۔ سامعین محترمہ ڈیانا عورت کے بارے میں اسلام اور مغرب کے درمیان پائے جانے والے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں، اہل مغرب عورتوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بدن کو نہ چھپائیں، جس اجنبی سے بھی چاہیں غیر شرعی تعلقات برقرار کریں اور ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ انسان بغیر کسی شرم و حیا کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہیں اور غلط اور نامناسب کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اسلام خواتین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بدن کو نامحرموں سے چھپائیں اور آزادی کے ساتھ نامحرموں کے ساتھ نشست و برخاست نہ کریں۔ اس طرح کے قوانین بیان کر کے اسلام خواتین کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام مغرب میں موجود مسلسل ظلم و فساد اور بربریت جیسے وسوسوں سے روکتا ہے۔ سامعین، عورتوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کے ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں بہترین کردار ادا کریں اور فساد و فحاشہ سے دور رہیں، اور گھر میں بہترین شریک حیات اور مہربان و دلسوز ماں کی طرح رہیں، اور بہترین گھرانے کا خود کو محور قرار دیں۔ اس مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے محترمہ ڈیانا کہتی ہیں، اسلامی نظریے کے مطابق گھرانہ ایک ایسا مقدس مقام شمار ہوتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی گھریلو زندگی کی محافظت کریں اور اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہترین کردار سے پیش آئیں۔ یہ نوجوان مسلم خاتون اس بات کی سعی و کوشش کرتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں اپنے ملک میں رہنے والوں کو بھی متعارف کرائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد نور اسلام سے ہدایت پا جائیں۔ محترمہ ڈیانا اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح روش کے بارے میں کہتی ہیں، انسان کا صاحب اخلاق اور صاحب کردار ہونا بہت ضروری اور اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم اپنے دین کے بارے میں گفتگو کریں تو لوگ ہماری آنکھوں میں عشق و محبت کو محسوس کریں۔ ہمیں مہربان اور مؤدب ہونا چاہیے اور ان کے سامنے اسلام کے پیغامات کو مکمل وضاحت کے ساتھ پہنچائیں، کیونکہ لوگ صحیح اور موثق معلومات کے محتاج ہوتے ہیں اور کسی بھی مطلب کو بغیر دلیل اور سند کے قبول نہیں کرتے۔ دوسروں کے سامنے اسلام کے پیغامات کو پوری وضاحت کے ساتھ پہنچانے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں ذرہ برابر بھی شک ہو ابہام نہیں پایا جاتا ہے۔ محترمہ ڈیانا آخر کلام میں اپنی زندگی پر اسلام کے پڑنے والے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں کہ اسلام ایک ایسا سکون ہے جو میری زندگی میں داخل ہو گیا، جبکہ میرا دل سراسر پرا شوب تھا۔ اسلام وہی عظیم چیز ہے جس کا ہر دل مشتاق ہے، اس دنیا کی تمام جلد ختم ہونے والی خوشیاں بھی انسان کو کچھ نہیں دے سکتی کہ جو اسلام عطا کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ یہ رحمت پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے نور ایمان۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا۔ اور اب پیش خدمت ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی قدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور، جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلا ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے۔ چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے۔ بس بھے، فے تھے جھے چھے کھے گھے دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی اے کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی اے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی اے میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مونث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونث کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ماتم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مخاره ای.
با در تو هست مهر و وفا در تو نیست، دهر بلا در تو هست شفت و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا رنگ به نی رنگ تو خون جوانان ما میچه که در چنگ تو آمریکا آمریکا رنگ به نی رنگ تو خون جوانان ما میچه که در چنگ تو
در همه گیتی به پاست نائره جنگ تو گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو مظهر شیطان توی دشمن انسان توی ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری تیر شده عالم از حیله و نیرنگ تو دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی سایه هر وحشتی فتنه هر امتی
جور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست زهر بلا در تو هست شهد و شفا در تو نیست در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو
جی سامعین ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا. اور اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور آج کے دن کی دعا کا وقت ہوا چلا ہے. جی سامعین پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا واعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي واعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته به بسم الله خیر الاسماء، بسم الله رب الارض و السماء، استدفع كل مكروه اوله سخطه و استجلب كل محبوب اوله رضا، فاختم لي من
بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غک.